Aç. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike nuri İbrahim melekutus semavati vel ardı li yekuna minel mulkinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ آیات مبارکہ پچھلے جمعے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی ان کا با محاورہ سلیس کا ترجمہ بھی عرض کر دیا تھا جب اس آیت کریمہ پہ بات کر رہے تھے وقت ختم ہو گیا وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت یا ریاست سلطنت و ریاست سے مراد ہے کہ نظام قدرت کس طرح سے کام کر رہا ہے سلطنت و ریاست ہوتی ہے کسی معاشرے کا انتظام و انسجام کس انداز سے کیا جاتا ہے اسی کو حکومت کہتے ہیں اسی کو ریاست کہتے ہیں اسی کو سلطنت کہتے ہیں تو ارض و سما میں آسمانوں میں اور زمین میں کس طرح سے کارگئے حیات چل رہی ہے مخلوق پیدا کیسے ہوتی ہے بنتی کیسے آگے اس کا کردار کیا ہے وہ کیا کرتی ہے کس طرح کرتی ہے کس طرح ایک سل سے ایک وجود بن جاتا ہے کس طرح ایک سل سے ایک جانور پرندہ حیوان درندہ ایک انسان ایک درخت ایک پودا یہ کیسے بنتے ہیں ان میں ان کی خوبیاں اور صلاحیتیں کیسے آتی ہیں پھلدار پودے کیسے بنتے ہیں پھل پھول کیسے بنتے ہیں مٹھاس کہاں سے آتی ہے یہ پورا وسیع نظام ہے مخلوقات تخلیق کس طرح ہوتی ہے پھر آگے ان کے اثرات کیا کیا ہیں فرشتے کہاں کہاں کیا کیا ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور کس طرح کارگاہ حیات میں ان کی ذمہ داریاں ہیں یہ پورا نظام کھول کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اسی کو کشف کرتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو طریق تعلیم نصیب ہوتا ہے اللہ کا کوئی نبی اللہ کا کوئی رسول کسی انسان سے تعلیم و تربیت نہیں پاتا بلکہ خود اللہ جل وعلا انہیں تعلیم فرماتے ہیں ان کی تربیت فرماتے ہیں اور تعلیم الہی کا طریقہ یہی ہے بنیادی طور پر جسے کشف کہتے ہیں اس میں وحی بھی ہے الہام و القا بھی ہے اس میں مشاہدہ بھی ہے وجدان بھی ہے اور اس میں انبیاء کے خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں جو کچھ انہیں خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے میں نے غالباً یہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کو براہ راست اللہ کریم کی طرف سے یہ امور عطا ہوتے ہیں اور یہ علم غیب نہیں ہوتا، کیونکہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے واسطے کے حاصل ہے، یہ خاصا صرف اللہ جل شانہ کا ہے. انبیاء کو اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یعنی امور غیبیہ پر اللہ کریم اطلاع کر دیتے ہیں، مطلع فرما دیتے ہیں. کچھ علماء حضرات نے مختلف تعبیرات کی ہیں لیکن وہ حق نہیں ہے. ایک غیب ذاتی ہے اور ایک غیب عطائی ہے. جب عطائی ہوا تو پھر غیب کب رہا؟ جب کسی نے عطا کیا. ایک علم ہے، آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں، کوئی آپ کو وہ بات بتاتا ہے تو وہ غیب تو نہ رہی. اسی طرح اللہ کریم جب انبیاء کو اطلاع فرما دیتے ہیں تو اللہ نے خود قرآن کریم میں اسے اطلاع عن الغیب فرمایا ہے، یعنی غیب پر مطلع. اور اس میں یہ قید نہیں ہوتی ہے، ایک لمحے ان پر زمین و آسمان کی ساری حکمتیں کھول دی جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے. ملکوت سے مراد ہے کہ جو نظام آسمانوں میں یا زمین میں چل رہا ہے. اب زمین میں کتنا نظام چل رہا ہے، ایک دن میں کتنے تنکے گھاس کے اگتے ہیں، کتنے پودے اگتے ہیں، کتنا سبزہ، کتنا چارہ، کتنی فصلیں اگتی ہیں، کتنے جانور، کتنے پرندے پیدا ہوتے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ تو جب رب نے دکھانا چاہا تو ہر چیز کھول کے رکھ لی. آسمانوں سے کتنے قطرے بارش برستی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، آسمان پر فرشتے کیا کرتے ہیں، کیا نظام ہے آسمانوں کا، کس طرح چل رہا ہے، کتنے فرشتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون کون کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہا. تو یہ میں اور آپ نہیں گن سکتے، یہ اللہ ہی جانے یا اس کا وہ نبی جانے جسے وہ دکھا رہا ہے. لیکن میں نے کیا تھا کہ دوسرے لمحے جب انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ نہیں بتایا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے. یار یہ اللہ کریم کی مرضی، کس چیز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے، کس چیز پہ پردہ رکھنا چاہتا ہے. اور یہ سارا اس لیے انہیں دکھایا گیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے. یقین ہوتا ہے کسی بھی بات کا یقینی طور پر، حتمی طور پر پتہ چل جانا کہ یہ بات اس طرح سے، اس پر یقین ہو جاتا ہے. پھر اس کے مختلف درجے ہیں، سن کر یقین کرنا، دیکھ کر یقین کرنا، اسے کہتے ہیں عین الیقین. ایک ہوتا ہے کہیں سے ہم نے دھواں دیکھا، یقین ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ دھواں تب بھی اٹھ رہا ہے، وہاں آگ ہے، بھڑک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، لیکن آگ ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے. ایک ہے کہ ہم نے جا کر آنکھوں سے دیکھا، وہ یقین ہے کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ ہوگی. ہم وہاں چلے جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، عین الیقین ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھا، یقین ہو گیا کہ آگ وہاں لگی. ایک ہے کل یقین، کسی کو اس آگ سے گزرنا پڑے یا جلس جائے آگ میں، تو جو یقین اسے ہوگا وہ دوسرے کو نہیں. جسے کہتے ہیں حق الیقین، اس پر بیت جائے. یا فرمایا میں نے اپنے نبی کا ایمان، تو نبی کا ایمان تو نبی کا ایمان ہوتا ہے، انہیں یقین بھی حاصل تھا، ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کی کارگاہ پہ اور اللہ کی قدرت کاملہ پہ انہیں یقین مکمل تھا، لیکن میں نے انہیں اس لیے دکھا دیا کہ انہیں حق الیقین نصیب ہو جائے، اس درجے پہ فائز ہو جائے. اب جب حقائق سارے واضح ہو گئے تو اب آگے قوم تھی، قوم سے با قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو تبلیغ میں بھی یہ ضروری نہیں کہ اگلے کو لاٹھی ماری جائے یا پتھر مارا جائے، یا جاتے ہی اگلے کو جھوٹا کہہ دو یا کافر کہہ دو تو آپ کی بات کیوں سنیں گے. بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ، ایک انداز ہوتا ہے. اب قوم چونکہ بادشاہ کو بھی خدا مانتی تھی، ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، بت بھی بنا رکھے تھے، تو عجیب کھچڑی سی انہوں نے پکا رکھی تھی. تو آپ قوم کے پاس واپس گئے تو جب رات ہوئی فلما اجن علیہ اللیل رعا کوکبا, رات ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دوسروں کی نسبت زیادہ روشن دیکھا. قال ھذا ربی, تو فرمایا کہ یہ ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے, اگر ستارے ہمارے رب ہیں تو پھر یہ سب سے تکڑا ہے, اس میں سب سے زیادہ روشنی ہے, پھر اس کو رب مانا جائے, سب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, جو کمزور ہیں یا بہت باریک نظر آتے ہیں انہیں ماننے کی کیا ضرورت ہے, یہ جو سب سے تکڑا روشن نظر آ رہا ہے اسے رب مان لیتے ہیں. لیکن ستارے نے تو کچھ دیر رہنا تھا. فلما افلا, جب وہ غروب ہو گیا, قال لا احب الافلین, تو کہنے لگے کہ جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا میں اسے رب کیسے مانوں کہ میرا خالق وہ ہے, مجھے وہ روزی دے رہا ہے, مجھے اس نے قائم کر رکھا ہے, مجھے اس نے زندگی دی ہے, یہ تو بے وقوفی ہے, وہ تو خود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. تو وہ ستارہ چاند کی روشنی میں چھپ گیا تھا. جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت سے ستارے جو بڑے روشن نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو کہ روشنی ہو جاتی ہے, اندھیرے میں بڑے چمک رہے ہوتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتے. تو چاند بڑا چمک رہا تھا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, جب چاند نکلا اور روشنی پھیل گئی ہر طرف تو فرمانے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ بہت تکڑا ہے اور بہت روشن ہے, اس نے زمین کو بھی روشن کر دیا تو اسے رب مان لیتے ہیں, یہ ہمارا پروردگار ہے, ہمارا خالق ہے, مالک ہے, پالنہار ہے. چلو کسی ایسے کو تو مانے جو خود تو تکڑا ہو دوسروں کی نسبت. لیکن آخر چاند کو بھی غروب ہونا تھا. فلما افلا, چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے لَلَّمْ يَحْدِنِي ربی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, تو انہوں نے فرمایا کہ جو حقیقی پروردگار ہے, جس نے واقعی ہمیں تخلیق کیا ہے اور جس نے ہمیں زندگی حیات اور یہ نعمتیں دی ہیں, جو ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے, وہی ہمیں راستہ بھی دکھا سکتا ہے, کیونکہ راستہ پانا بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے. جس طرح زندگی ہے, جس طرح زندگی میں غذا دوا ہر چیز کی ضرورت ہے, اسی طرح زندگی میں ہمیں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے کہ ہم حق پر قائم رہ سکیں, اور جس نے زندگی دی ہے وہی رہنمائی بھی کر سکتا ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ یہ تو خود گیا, یہ تو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا, ہم اس کی پوجا کہاں کرتے کریں, لہذا ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا حقیقی رب ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائے. اگر وہ رہنمائی نہ فرمائے تو پھر ہم گمراہ ہی رہیں گے, پھر یہ چاند ستارے ہماری رہنمائی نہیں کہ یہ تو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے, ہمیں حقیقت آشنا کب کریں گے. صبح ہو گئی, پھر فلما را شمس بازغہ, صبح ہو گئی, سورج طلوع ہو گیا, کہنے لگے واہ سبحان اللہ, یہ رب ہو سکتا ہے, ھذا ربی ھذا اکبر, اب تک جتنے ستارے دیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا سب سے روشن یہ سورج ہے, لہذا اسے رب مان لینا چاہیے, یہ تکڑا ہے. فلما افلت, آخر سورج غروب ہو گیا, شام ہو گئی, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, تو انہوں نے فرمایا اے قوم تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, میں اس سے بے بری ہوتا ہوں, میں اس سے بیزار. اللہ قائم رہنے والی ہستی ہے اور اللہ دوسروں کو قائم رکھنے والی ہستی ہے, یہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے یہ تو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے, اس میں تمہارے ساتھ میں کیسے چل سکتا ہوں, تم میری بات مانو بہت اچھی بات, لیکن اگر تم میری بات نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ اس جرم میں شرک میں شریک نہیں ہو سکتا, میں اس سے بری ہوں اور میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, خالص اللہ کے لیے جو زمینوں کا بھی خالق ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے، جو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق کا پالنہار ہے، ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں جو پوری کر رہا ہے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں پورے خلوص کے ساتھ، اور میں کبھی شرک میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں شرک سے بیزار ہوں۔ یاد رہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ تعلیمات اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لہذا یہ شعبہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ بندوں کو اللہ کی عظمت سے آشنا کریں، اس کی ذات اور صفات سے آگاہ کریں، وہ کیا کس بات پہ راضی ہے یہ بات بتائیں، وہ کس بات سے خفا ہوتا ہے یہ بات سمجھائیں، تاکہ لوگ اس کی اطاعت کے کاربند رہ کر اس کی کرم اور اس کی رحمت کو پا سکیں۔ کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی مورخ، کوئی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ شعبہ نہیں جانتے، کیونکہ لوگوں کے علوم لوگوں نے انسانوں سے سیکھے ہوتے ہیں، اور انسان خود ایک حد کے اندر ہے، مخلوق ہے، اپنی حد سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ صرف اللہ کے نبی اور رسول یہ علوم عطا کرتے ہیں کہ انہیں براہ راست اللہ کریم سے عطا ہوئی، اور ان کے بعد پھر ان کے پیروکار، ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین یہ خزانے انبیاء سے حاصل کر کے عوام میں تقسیم کرتے ہیں۔ رہا جہو قوم، قوم نے بڑا جھگڑا کیا، رہا جہو کو مکالا تہا جی نے اللہ قد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ قوم نے اس کا، اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو کہنے لگے تم اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ خود اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور مجھے علوم سے میرا سینہ منور فرمایا ہے، اور مجھے بتوں سے ڈراتے ہو کہ یہ بت یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں جو کچھ تم جتنے شریک بناتے ہو اللہ سے، میں ان شریکوں سے نہیں ڈرتا، میں وہی کروں گا جو میرے رب کی پسند ہے، جو میرے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ فرمانے لگے کہ میں ان بتوں سے کیسے کروں بھائی، یہ تو لکڑی پتھر مٹی کے بت ہیں جو تم نے خود گھڑ کے بنائے، تم ایسے بے وقوف ہو کہ اس اللہ قادر مطلق سے نہیں ڈرتے اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تو مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کے بارے کوئی دلیل علمی عقلی موجود نہیں، کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی رسول نے ان کی بات نہیں کی، تو تم ہی دیکھ لو کہ میرے اور تمہارے دونوں جماعتوں میں کون حق پر ہے، اور جو حق پر ہے اسی کو امن نصیب ہوگا، دوسرے تباہ ہو جائیں گے، اگر تم میں بات ان کن تم تعلمون، اگر تمہیں بات کی سمجھ آ سکے۔ تو قوم نے تو جھگڑا کیا، ہمارا باپ دادا کا مذہب ہے اور مدتوں سے آ رہا ہے، تو کیا ہمارے باپ دادا سارے بے وقوف اور جاہل تھے، وہ سارے جہنمی مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیں؟ انہوں نے فرمایا بات باپ دادا کی نہیں، بات حق اور باطل کی ہے، اگر باپ دادا حق پر ہے تو ان کا اتباع کرنا تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندے نے اتباع حق کا کرنا ہے، اگر باپ دادا کو غلطی لگی ہے یا وہ غلطی پر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ پچھلی نسل ان کے پیچھے غلطی کرتی چلی جائے، بلکہ حقیقی علم اللہ کا ہے جو وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے اور وہ قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو عجیب بات ہے, تم ان بتوں کے لیے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ ان کو میں معبود مان لوں بے وقوفوں, اور اللہ کی عظمت میں تم جھگڑا کرتے ہو, تم اللہ کریم کو ماننے سے انکار کرتے ہو. وقت ہدا رہے ہیں, مجھے تو اللہ نے ہدایت کی ہے, اللہ نے مجھ پر وہی نازل کی ہے, مجھے اللہ جل شانہ نے اپنا اولی العزم رسول بنایا ہے, مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے. تو جو بات براہ راست اللہ کریم مجھے بتا رہا ہے اسے چھوڑ دوں, اور جو کسے کہانیاں تم نے گھڑ رکھی ان کو مان لوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم پھر مجھے ڈراتے ہو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہمارا بت یہ کر دے گا, فلاں بت یہ کر دے, فلاں بت تمہارا یہ نقصان فرمایا. کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتے, یہ بت اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, خود کو نہیں بچا سکتے, کوئی انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے یا بت خانے میں رکھے, کوئی ان کے آگے سجدہ کرے یا ان کے منہ پہ تھوک دے, یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پھر ان سے میں کیوں ڈروں؟ اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر چیز پہ قادر ہے, تمہارا خالق ہے جس کا دیا کھا رہے ہو. لہذا میں ان بتوں سے نہیں ڈرنے والا, اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ علیم ہے, علم رکھنے والا ہے, اور مجھے اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں, مجھے ہدایت اللہ کریم نے دی ہے, مجھ پر اس نے وہی نازل فرمائی ہے اور میری رہنمائی فرمائی ہے. افلا تتذکرون, کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی, تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ جو تم نے کسے کہانیاں گھڑ رکھے ہیں ان کی تو کوئی دلیل نہیں. وکیف اخاف ما اشرکتم بی ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے بتوں سے ڈراتے ہو اور خود اللہ سے نہیں ڈرتے. شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک پر کسی کا خاتمہ ہو گیا تو اس کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں ہی سنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قیامت کو جو فیصلے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ہوں گے جو کم از کم شرک سے محفوظ رہے, اللہ کی اطاعت میں کمی ہوئی یا گناہ ہو گئی یا خطا ہو گئی, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں بنایا. جو کفر پر شرک پر مرا اس کا فیصلہ تو دنیا میں ہو گیا کہ اسے جہنم میں رہنا ہے, قیامت کو تو صرف یہ جانچا جائے گا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں اور اسے جہنم کے کس درجے میں رہنا ہے. تو تم اللہ کریم سے نہیں ڈرتے, اس کے ساتھ شرک کرتے ہو, حالانکہ اس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے. ما لم ينزل به عليكم سلطانا, اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. آج تک جتنے نبی رسول آسمانی کتابیں آئی ہیں ہر ایک نے شرک سے منع کیا ہے, شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے. تم اس پر ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے, اور مجھے بتوں سے ڈراتے ہو, بھلا میں ان بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ یہ تو بے بس ہے, مٹی کے پتھر کے بت ہیں, لکڑی کے بت ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, تو ان سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ میں اللہ جل شانہ کی عبادت کی بات کر رہا ہوں, واحد اللہ شریک, اور اس کی اطاعت کی بات کر رہا ہوں, اور تم کس سے کہانیاں جن پر کوئی آسمانی کتاب کی دلیل نہیں, کسی نبی کی وحی کی دلیل نہیں, کوئی ان پہ عقلی دلیل نہیں, نقلی دلیل نہیں, میں کس سے کہانیاں جوڑ کر بتوں سے منسوب کر کے تم بتوں کی پوجا کر؟ تو ذرا غور کرو, بیٹھ کر سوچو کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے. اور ماں یہ یاد رکھو, حق کو بالامن ان کنتم تعلمون, جو حق پر ہوگا اسی کو اللہ کریم امن بھی عطا فرمائیں گے, وہی مامون من اللہ بھی ہوگا, اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. جو حق پر ہے اس کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہو جائے اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی, اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کی جو احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسی کو تباہ ہونا ہے. اب یاد رکھیں جب ربی اور رسول مبعوث ہوتا ہے اور وہ اللہ کا حکم پہنچاتا ہے تو اس پر مخالفت کرنے والے پھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر نہیں بچتے. ہماری آج کی جو مصیبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ اسلامی ریاست ہے اور مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں تو وہ کافروں والا ہو. علماء نے اس پہ بڑی طویل اور بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں کہ شرک کیا ہے. ایک تو یہ واضح بات ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، بت کو بھی خدا مان لیا، کسی انسان کو رب مان لیا، کہ چاند ستاروں کی پوجا شروع ہو گئی، فرشتے. تو اسے کہتے ہیں شرک جلی، ظاہر ظاہر سامنے، ظاہر باہر جو شرک ہو رہا ہے. ایک شرک اور ہے، اسے کہتے ہیں شرک خفی، پوشیدہ شرک. اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخلوق سے اللہ کے علاوہ کسی سے نفع یا نقصان کی امید رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتا ہے کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، اس کی بات نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا، تو فرماتے ہیں وہ گویا اسے اللہ کا شریک مان رہا ہے. قرآن کریم میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اب دیکھیے خواہشات نفس کو سامنے کھڑا کر کے کوئی سجدہ تو نہیں کرتا. خواہشات نفس کی عبادت یہ ٹھہری کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی خواہش پہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، مجھے نہیں معبود مانتا، اپنے نفس کو معبود مانتا ہے. ظاہر خواب و کلمہ بھی پڑھتا ہو، ظاہر وہ مسلمان ہونے کا مدعی بھی ہو، لیکن عملی زندگی میں جو خواہش اس کے اپنے نفس میں آتی ہے اس پہ چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا. تو قرآن نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو معبود، یہ شرک خفی ہے کہ اب خواہش تو دل میں ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے تو مشرک ہے. اسی طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان، کسی بادشاہ، کسی امیر، کسی جابر طاقتور کا حکم مانتا ہے کہ یہ راضی رہے، یہ بھی شرک خفی ہے. تو جو بھی شرک کرے گا فرمایا وہ امن کا مستحق نہیں ہے. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان دونوں طبقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو یہ بات سمجھو کہ جو شرک کرتے ہیں وہ امن کے مستحق ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک پہ اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت خلوص دل سے کرتے ہیں وہ امن کے مستحق ہیں، یا وہ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ یعنی شرک والے امن کے مستحق نہیں ہو سکتے. تو ہم ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے رہتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو بھلا برا کہتی رہتی ہیں، علماء اور عوام ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے رہتے ہیں. ہمارا جو طبقہ مغرب زدہ ہے وہ کہتا ہے مولویوں نے ہماری لکھیا دبو دی، علماء کہتے ہیں ان بابوں نے ہمیں تباہ کر دیا. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی رہتی ہیں، عام آدمی حکومت کو بد دعائیں دیتا رہتا ہے کہ حکومت نے مجھے تباہ کر دیا، مہنگائی ہو گئی، ظلم ہو رہا ہے، انصاف. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی تکلیف بھی کی ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اور اس کے نبی کی اطاعت کرے گا اسے امن دیا جائے گا, وہ امن میں رہے گا, مشرکین امن میں نہیں رہیں گے. تو اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم حضور کے امتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کوئی وہ کام نہیں کر سکتے جس سے حضور نے روکا. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں امن ہونا چاہیے ہمارے پاس, ہمیں انصاف بھی ملنا چاہیے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں جلوہ افروز تھے, حاتم طائی کے بیٹے تھے علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ. حاتم طائی مشہور سخی آدمی تھا, اس کے بیٹے تھے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پر ایمان لائے. تو مشرکین کی سختیاں اور مظالم جاری تھے, تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر دعا فرما دیں یہ مشرک تباہ ہو جائیں اور یہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے تو حضور مسکرائے. مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میں بدعا کر کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں, میں اللہ کا رسول اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوں. لیکن فرمایا اے علی, اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ جب اسلام پھیلے گا تو حضرت موت سے, عرب کا جو جنوبی حصہ ہے اسے ربع الخالی کہتے ہیں, یعنی پورے ملک کا چوتھا حصہ صحرا ہے اور خالی ہے, اس سے آگے حضرت موت ہے. تو وہ سارا علاقہ جو ربع الخالی ہے ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہوتا تھا, شہر کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, خانہ بدوش ہی رہتے ہیں, پانی کم ہوتا ہے, ریت ہی ریت ہے, صحرا ہی صحرا ہے. تو اس میں ڈاکوؤں کی بڑی بھرمار تھی اور خود ان کا قبیلہ ایک بنو گطفان ایک دائی قبیلے کی ایک ٹھاک تھی, ان کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ابھی اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ حضرت موت سے ایک خاتون اپنا سامان اپنی پوٹلی بغل میں دبائے چلے گی, یہاں کعبہ شریف میں آئے گی, حج کرے گی, طواف کرے گی اور اکیلی واپس حضرت موت تک چلی جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی کہ میں زندہ تھا, جزیرہ نما عرب پر اسلام نافذ ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی صورت میں آپ کے سامنے, پھر خلافت راشدہ کا دور آیا, حضور دنیا سے پردہ فرما گیا, حضرت علی بن حاتم زندہ تھے. فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں تھا تو میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پوٹلی اس کے بغل میں ہے, طواف کر رہی ہے. تو میں نے روکا بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا حضرت موت سے. کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا میرا اللہ ہے میرے ساتھ. واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا جیسے آئی ہوں چلی جاؤ. ساتھ کوئی لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. فرماتے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ میں نے دیکھا, یہ خاتون اکیلی عمر رسیدہ خاتون حضرت موت سے چلی, ربع الخالی کو عبور کیا, بیت اللہ شریف آئی, واپس گئی, اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ عہد حق کو اللہ کی طرف سے امن نصیب ہوتا. ان لوگوں نے جب ایمان قبول کیا تو کما حق ہو اطاعت پیغمبر قبول کی اور زندگی کو اس روش پہ ڈھال لیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے لیکن ہمارا کردار کافروں سے بھی بدتر ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں, سود ہم کھاتے ہیں, اور صرف سرکاری بینکوں کا سود نہیں کھاتے, ایک کاروبار بن گیا ہے. غریب لوگوں کو 10 روپے ادھارے دیے, پھر وہ 10 بڑھتے بڑھتے 10,000 وصول کر لیا, وہ 10 بھی باقی ہوتے ہیں. اب لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کرنے لگے ہیں سود خاروں سے تنگ آ کر, اور حکومت کس سے مس نہیں ہوتی, کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ ملکی قانون میں بھی یہ سود لینا دینا بینک کے علاوہ جو ہے یہ جرم ہے, لیکن کوئی نہیں پوچھتا کون سود پہ دے رہا ہے کون لے رہا ہے کیوں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, یہ سود خور بھی مسلمان ہیں, جو پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں, جن کی ساری راتیں بدکاری میں بسر ہوتی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. جب اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی چھوڑ دے تو پیچھے دعوی اسلام رہ جاتا ہے, اس میں جان نہیں رہتی, لہذا وہ امن کا حقدار نہیں رہتا, امن کا مستحق نہیں رہتا. کیونکہ فرمایا فأي الفريقين أحق بالأمن, ایک فریق وہ ہے جو اللہ کو واحد اللہ شریک مانتی ہے اور اللہ کی اطاعت کرتی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی, اللہ کے نبی کی ہر حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستا ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بے شمار چیزوں کو, لوگوں کو, حالات کو, اپنے خواہشات کو شریک کر لیتی ہے. تو دونوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ اگر تم میں کوئی شعور ہے, ان کو تم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, شعور رکھتے ہو, تو تم بتاؤ امن کسے نصیب ہوگا؟ امن اہل حق کا خاصہ ہے. ہم قرآنوں کو گالیاں تو دیتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, ایک فطرت کا اصول ہے, اگر ایک گلہ ہی بھیڑیوں کا ہے تو اس پر کسی دمبے کو امیر مقرر نہیں کرتی قدرت, ان میں جو زیادہ خونخوار بھیڑیا ہوگا وہ ان کا سردار بن جائے. درندوں کا ایک گلہ ہے تو جو زیادہ درندگی کا مظاہرہ کر, جو سب سے تکڑا ہوگا وہ سردار بن. اگر ہم سارے ہی چور ہو گئے ہیں تو پھر جو تکڑا چور ہوگا وہ ہمارا بادشاہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم, کہ تمہارا کردار تم پر حکومت کرتا ہے, جیسے تم ہو, جیسا تمہارا کردار ہے ویسے لوگ تم پر حکومت کریں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بجائے حکومت کو بدعائیں دینے کے, حکمرانوں کو ہٹانے کے, اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, 20-21 کروڑ کی آبادی ہے, ان میں جتنے لوگ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ الحمدللہ آج بھی امن میں, انہیں کوئی خطرہ نہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے تھے, میلوں آگ جل رہی تھی لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑا, اسی طرح پورا ملک آتش کدہ بھی بن جائے تو اللہ کے بندے اس میں سکون اور امن سے ہی رہیں گے. پوری دنیا بھی آتش کدہ بن جائے تو اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور آپ کے دامن سے وابستہ, حقیقی طور پر وابستگی کا یہ مطلب نہیں کہ دعویٰ ہو, وابستگی کا معنی یہ ہے کہ جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, حلال حرام, ہر کام میں اطاعت کی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے جن بندوں کو یہ نعمت نصیب ہے وہ آج بھی امن میں ہیں, انہیں کوئی خطرہ نہیں, نہ کسی حکمران سے, نہ کسی ڈاکٹر سے, نہ چور سے. اللہ ان کو سکون قلب عطا کرتا ہے, اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے, اللہ کریم ان پر اپنا احسان رکھتا ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھتے ہیں فائدے کی, اللہ کے نبی کی اطاعت چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ساری دنیا کی دولت بھی لوٹ لیں تو چوکی داری کرتے رہتے ہیں, بیچاروں کو جتی کپڑا کھانا پینا نصیب بھی نہیں ہوتا. وہ ایسی بیماریاں لگا دیتے ہیں کہ گھر بھرا ہوا ہے دولت سے, کوئی چیز کھا نہیں, یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, وہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, دمائے کھا کھا کر ہی پڑتے رہتے ہیں, کھانے تک کی نوبت نصیب نہیں. سو میرے بھائی, بڑا سیدھا, بڑا پرامن اور بڑا محفوظ راستہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں. پوری عملی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھال لیا ہے. بڑی سادہ سی بات, بڑی سیدھی سی بات, جو یہ کر لے گا اسے قرآن امن کی ضمانت دیتے, اور جو یہ نہیں کرے گا وہ امن سے محروم ہو جائے گا. ہم دعوے اسلام کے باوجود امن سے کیوں محروم ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے خود اپنا، سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، پھر اپنے ارد گرد کا ماحول کا، پھر قوم کا اور ملک کا، تو دیکھ لیں جس طرح کا ہمارا کردار ہے اس طرح کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کا اتباع نصیب فرمائے. تو آج ہم خلوص دل سے توبہ کر کے واپس آ جائیں، آج حالات بدل جائیں گے. اور جو تجربہ کرنا چاہتا ہے خود اپنی ذات پہ کر لے، وہ اکیلا بھی توبہ کر کے خلوص سے اطاعت شروع کر دے، اسے امن نصیب ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، اداس موجود ہیں.